الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ روم کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے جو آیات بیان ہو رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے قائم ہونے پر اللہ تعالی کی قدرت کا بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالی قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کر دے، اور پھر قیامت کا منظر کیا ہوگا، قیامت میں کفار کا حال کیا ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ پہلے بناتا ہے، پھر وہ دوبارہ بنائے گا، پھر اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ پہلے قیامت کے وقوع کے ممکن ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو مخلوقات کی ابتدا فرماتا ہے، ابتداء جو مخلوق پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں یا جو بھی مخلوق ہے، اس کی تخلیق کی، اس کی پیدائش کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یعنی ابتداءً اللہ نے ہی ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ تو جس خالق کی یہ قدرت ہے کہ جب کچھ نہ تھا، کوئی مادہ نہ تھا، کوئی تخلیق کی بنیاد نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت عدم سے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ عدم سے یعنی نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ہونے میں تبدیل کر دیا، تو قیامت کے دن تو ہر مخلوق کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوگا، انسان ہیں، جانور ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ باقیات، خواہ وہ ایک معمولی اور چھوٹے سے ذرے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ موجود ہوں گی اور اس پر اللہ تعالیٰ نئی تخلیقی بنیاد رکھے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے شروع میں ساری مخلوقات کو پیدا کیا، تو وہی قیامت کے دن دوبارہ جس جس کو زندہ فرمانا ہے اسے زندہ فرمائے گا، پھر اللہ ہی کی طرف تمہیں اے لوگوں لوٹایا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے ممکن ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی۔ اب قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہیں، جنہوں نے شرک کا جرم کیا، کفر کا جرم کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مجرم مایوس بیٹھے ہوں گے۔ مایوس کیوں ہوں گے؟ کہ آدمی کو جو سہارا اور امید ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ یا تو آدمی کو اپنے پیسے پہ امید ہوتی ہے کہ پیسے کی وجہ سے اس کا کام نکل جائے گا، یا سامنے والے سے اسے توقع ہوتی ہے کہ سامنے والا اس پر مہربانی کرے گا، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی سفارش کر دے گا۔ کافروں کے لیے امید کے سارے ذریعے ختم ہو جائیں گے۔ مال تو قیامت کے دن ویسے ہی کام نہیں آنا، اللہ تعالی سے اس دن کافر رحم کی توقع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں پہ رحم نہیں فرمائے گا، یہ اس نے فرما دیا کہ مشرک کافر پہ قیامت کے دن رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب تیسری بات باقی تھی کہ کافر دنیا میں جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کر دیں، ان کی شفاعت ہو جائے، لیکن نہ تو کافر کے حق میں کسی کی بھی شفاعت قبول ہوگی، یعنی کافر کے حق میں تو نہ بتوں کی اور نہ کسی نیک آدمی کی سفارش قبول ہوگی، کہ سفارش مسلمان کے لیے ہے، شفاعت مسلمان کے لیے ہے، کافر مشرک کے لیے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر جو شفاعت اور سفارش کی تمنا اور توقع کریں گے وہ تو کریں گے اپنے بتوں سے، اور بتوں کو اللہ نے سفارش کا اختیار دیا ہی نہیں، بتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی نہیں کہ وہ سفارش کریں، کیونکہ قیامت کے دن کی جو شفاعت ہے وہ اللہ کے اذن اس کی اجازت سے ہوگی، اور اللہ کی اجازت کسے ہوگی؟ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو، حافظ قرآن کو، ان کو، نہ کہ بتوں کو۔ بتوں کو تو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ قیامت کے دن سفارش کر سکیں، وہ شفاعت کر سکیں۔ تو لہذا چونکہ کافروں کے امید کے جملہ ذرائع معدوم ہوں گے، لہذا وہ مجرموں کی صورت میں مایوس بیٹھے ہوں گے، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اب ان پر رحم کی کوئی صورت باقی نہیں۔ دنیا میں تو ان پر ایمان رکھتے تھے، لیکن آخرت کے اندر قیامت کے دن ان کے ساتھ کفر کریں گے، یعنی انہیں ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن اور کافر کا کیا انجام ہوگا اسے بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہوا، یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة فاولئک فی العذاب محضرون۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ سب الگ ہو جائیں گے، مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ باغ میں خوش رکھے جائیں گے، جنت کے باغ میں خوش رکھے جائیں گے، اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن معاملہ، کہ قیامت کے دن مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے یہ ہوں گے تو فرمایا کہ انہیں جنت کے باغوں میں خوش رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، ان کے کانوں کے لیے خوبصورت آوازیں ہوں گی، ان کے دیکھنے کے لیے خوبصورت مناظر ہوں گے، ان کے کھانے کے لیے بہترین طعام ہوں گے، بہترین مشروبات ہوں گے، تو انہیں جنت کے باغوں میں خوش رکھا جائے گا۔ اور جو کافر ہیں، اللہ کی آیتوں اور آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، فرمایا کہ وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس کی تسبیح بیان کرو جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور جب دن کا کچھ حصہ رہ جائے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور جب ظہر کا وقت ہو تب اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں دو اقوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں تسبیح سے مراد تسبیح کرنا ہی ہے، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ، اس طرح کے جو کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہیں، ان کلمات کا ذکر کرنے کا فرمایا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا تذکرہ فرمایا، صبح اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ فجر کی نماز ہے، شام میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اور جب تم دوپہر کرو، یہ ظہر کی نماز ہے، اور جب دن کا کچھ حصہ باقی رہ جائے یہ عصر کی نماز ہے۔ تو یوں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا۔ اور یہ جو آیات ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور اگلی جو آیات ہیں، ان آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ آیات پڑھے تو اس کا اگر صبح کا کوئی عمل رہ بھی جائے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورا کر دے گا، اور جو شام کو یہ آیات پڑھے تو اگر شام کے اس کے اعمال میں کچھ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ان تسبیحات کے ذریعے پورا کر دے گا. تو ان آیات کو اگر اپنی تسبیحات میں شامل کر لیا جائے تو بڑا خوبصورت ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اپنے الوظیفۃ الکریمہ میں اور اسی طرح شجرہ اتاریہ کے اندر بھی یہ وظیفہ موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ دلائل قیامت اور قدرت الہی بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے, اللہ وہ ہے جو زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اور اے لوگو, یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. اب اس کا تھوڑا سا اگر وضاحت کے ساتھ میں ترجمہ کروں تو بنے گا کہ وہ اللہ زندہ انسان کو بے جان نطفے سے نکالتا ہے اور بے جان نطفے کو زندہ انسان سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ یعنی بے آباد ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اور اے لوگوں, یوں ہی تم قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے. جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح تم مردہ ہوگے, اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے قیامت کے دن تمہاری قبروں سے نکالے گا. اور اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر جب ہی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. تمہیں مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ مٹی کا ایک پتلا بنایا, اس میں روح پھونکی, آدم علیہ السلام بنا دیے. پھر ان آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آگے انسانوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. اب آپ دیکھیں کہاں مشرق, کہاں مغرب, کہاں شمال, کہاں جنوب, کہاں دنیا کے ممالک, اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انسان ایک مٹی کے پتلے سے بنا دیے. ایک مٹی کے پتلے میں روح ڈال کے اسے انسان بنایا, پھر اس انسان سے پوری دنیا کے اندر انسان پھیلا دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو فرمایا اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب مزید نشانیاں بیان کی. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ. اور اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت بیان فرمائی کہ خود نفس انسانی میں ہمارے وجود کے اندر, ہمارے اندر اللہ کی نشانیاں, بے شمار نشانیاں, سر سے پاؤں تک ایک ایک عضو اللہ کی نشانیوں پر مشتمل ہے. ایک ایک بال خدا کی نشانی, ایک ایک ہماری ہاتھوں کی لکیر خدا کی نشانی ہے, ایک ایک ہمارے آنکھ سے نکلنے والی شعاع خدا کی نشانی ہے. لیکن یہاں کچھ اور بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ہی جن سے تمہارے جوڑے بنا دیے, تمہاری بیویاں بنا دی, تم ان سے سکون حاصل کرتے ہو, اللہ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا نا, ورنہ ہمیں وہ محبت اگر اللہ چاہتا تو ہمیں محبت پہاڑوں سے ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ محبت میاں اور بیوی کے درمیان, مرد اور عورت کے درمیان رکھی ہے تاکہ اسے نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہے. گویا انسان کو پیدا کرنے والا بھی وہ اور انسانوں کو بقا دینے والا بھی وہ, ان کی نسل کو بقا دینے والا, ان کو آگے چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اسی نے اس کے اسباب کو مہیا کیا. تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے, جو عقل استعمال کرے, تفکر کرے, ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے بہا نشانیاں ہیں. اور ساتھ میں آسمان و زمین کی پیدائش اللہ کی نشانی, یہ تو بہت بڑی نشانی, کتنا بڑا آسمان, کتنی بڑی زمین, زمین کے کیسے کیسے طبقات، زمین کن کن چیزوں پر مشتمل، زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر پانی، معدنیات اور نہ جانے کیا کیا، زمین کے اوپر دریا رواں ہیں، سمندر بہ رہے ہیں، پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، پہاڑ ہیں، اتنی وسیع و عریض مخلوق ہے، یہ سب زمین و آسمان یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور فرمایا کہ لوگوں، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی ہے. سبحان اللہ، واقعی حقیقت ہے. سب کے باپ تو ایک ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، لیکن آدم علیہ السلام کی نسل افریقہ میں اور رنگ کی ہے، یورپ میں اور رنگ کی ہے، ایشیا میں اور رنگ کی ہے، پھر خود یورپ کے اندر ایک ملک والوں کی رنگ اور زبان اور ہے، دوسرے ملک کی رنگ اور زبان اور ہے، یو کے کی زبان کچھ اور ہے، فرانس کی کچھ اور ہے، جرمنی کی کچھ اور ہے، زبانیں بھی مختلف ہیں اور ان کی شکلوں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے، رنگوں کے اندر بھی کچھ ایسا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہچان لیتا ہے یہ جرمن باشندہ ہے، یہ انگلش ہے، یہ فرنچ ہے، یہ آسٹریلین ہے، اسی طرح ہمارے ایشیا کے ممالک ہیں، یہ پاکستانی ہے اور یہ بنگالی ہے، یہ سری لنکا کا ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ رشیا کا ہے، یہ افغانی ہے. سبحان اللہ، نسل آدم علیہ السلام کی ایک باپ سے چلنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ نے کیسا تقسیم کیا، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، شکلیں مختلف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا یہ بھی خدا کی نشانی ہے کہ وہ کیسا عظیم خدا ہے، کیسی قدرت والا خدا ہے کہ جس نے ایک انسان سے اتنے مختلف قسم کی نسلیں، قومیں بنا دی اور پھر ان کو مختلف زبانیں عطا فرما دی، پھر ان رنگوں کے اندر کہ رنگ ایک صحیح لیکن یہ اتنا سا چہرہ جو ایک فٹ کے اندر اندر بھی پورا ہو جاتا ہے، اس ایک فٹ کے چہرے کے اندر 7 ارب کی آبادی کے اندر دو چہرے ایک جیسے نہیں، بہت مشکل سے کوئی 2-4 چہرے ایک جیسے ہوں گے، ورنہ ان کے درمیان فرق ہوگا. سبحان اللہ، اور یہ تو موجودہ آبادی کی بات کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک، اللہ تعالیٰ جتنے انسان پیدا کرے گا، جتنے انسان پیدا کرے گا، ان سب کے درمیان ایسا فرق رکھے گا کہ ایک دوسرے سے جدا گانا پہچانا جائے گا. اسی اتنے سے ایریے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تبدیلیاں رکھ دی، کیا کیا اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تغیرات رکھ دیے، کیا اس کے اندر چیزیں پیدا کر دی. ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے، کوئی لڑکا ہوتا ہے، کوئی لڑکی ہوتی ہے، لڑکے اگر 10 بھی ہیں، 10 کے چہرے مختلف ہوں گے لیکن تھوڑے سے ملتے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت کہ 10 بیٹے بھی ہوں کسی کے تو یہ بھی لگے گا کہ یہ بھائی ہیں، لیکن یہ بھی پتا ہوگا کہ سارے جدا جدا ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ایک شے میں ایک نشانی نہیں ہے، ایک چیز کے اندر نشانیوں کی دنیا آباد کر دی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی دنیا آباد کر دی. تو فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے جو جتنا جانتا ہے خدا کی قدرت پہ اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے. ہاں کوئی جاہل ہے، ضدی، انعد کا شکار ہے، اس کی معاملہ جدا ہے، لیکن ہم تو صرف ظاہری چہرے کی چند باتیں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جی اللہ کی قدرت کیسی ہے. لیکن اگر کوئی سائنسدان ہے اور ہم چہرے کے 4 فرق جانتے ہیں، وہ چہرے کے 400 فرق جانتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی 4 قدرتوں کو جانا ایک چہرے کے اندر، سائنسدان نے 400 قدرتوں کو جانا، تو جتنا علم بڑھتا ہے خدا کی قدرت پہ اتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے، خدا کی قدرت پہ اتنا یقین بڑھتا جاتا ہے. ہاں جو بالکل ہی دہریے اور احمق قسم کے لوگ ہیں کہ معاذ اللہ ان کا علم بڑھتا جاتا ہے، خدا پہ ایمان گھٹتا جاتا ہے. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کے ایمان بڑھنا چاہیے، ان کا کم ہوتا جاتا ہے. ایسے لوگ تو جو ہے وہ لائق خطاب بھی نہیں ہے کہ آدمی ان سے کلام کرے. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں کہ جنہیں عقل صحیح نصیب ہے، جنہیں عقل سلیم نصیب ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی حقیقت تک بھی پہنچتے ہیں کہ اس کے علم کے پیچھے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خ خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور رات اور دن میں اے لوگو تمہارا سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اور قدرتیں، لوگوں کا دن کے وقت سونا یا رات کے وقت سونا. رات کو سونا جیسے ہمارا معمول ہے، دن کو سونا کہ جیسے بعض لوگ رات کو جاگتے تو دن کو سوتے ہیں، یا دن کے وقت کیلولا کرتے ہیں، یا سونا چاہے تو باہر اگر بندہ سو تو سکتا ہے، یا یہ تو نہیں کہ دن کے وقت اس کو نیند آ ہی نہیں سکتی، آ ہی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا رات اور دن میں سونا اللہ کی نشانی. کیسی نشانی؟ نشانی یہ ہے کہ آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ نیند ہے کیا. اپنے سائنس، اب کتابیں سائنس کی دیکھیں، نیند کیا چیز ہے، نیند کی حقیقت کیا ہے، نہیں پتا چلتا. اس کی علامات، اس کی کچھ ڈیفینیشن، یا ہمیں ویسے پتا جی سونا کسے بولتے، جی بندہ سو جاتا تو سو جاتا ہے، لیکن اس کو بولا جانا کہ تھوڑا سا ذرا اس کی حقیقت بیان کرو، آخر کیا ہوتا ہے. ایک زندہ انسان ہے، اس کا سننا بند ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا بند ہو جاتا ہے. سوچنے کا تو لوگ کہتے ہیں کہ چلتا رہتا ہے، لیکن سننا دیکھنا اس کا بند ہو جاتا ہے. اس کے اعضا موجود ہیں لیکن زندوں کی طرح سارے کے سارے فنکشن نہیں کر رہے. پھر وہ اٹھ جاتا ہے، اٹھتا ہے تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا بہترین فیل کرتا ہے. نیند آدمی کو مسلسل نہ آئے نہ آئے نہ آئے تو ایک دن پاگل ہو جاتا ہے. نیند نہ آئے تو آدمی کچھ کر نہیں سکتا، بدن ٹوٹتا ہے، اعضا مزمل ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتا. لیکن اللہ تعالی نے ایسی نیند رکھی ہے کہ ایسا سکون مل جاتا ہے آدمی کو، آدمی دوبارہ ایسا کر رہا کہ میں زندہ ہو گیا، دوبارہ مجھے زندگی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو ایسا بنا دیا کہ وہ نیند ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں روزانہ سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، گویا روزانہ تمہیں موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے. تو جو خدا تمہیں روزانہ موت دیتا ہے، روزانہ زندگی دیتا ہے، اسی نے تو تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندگی دینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہمیں جو نیند آتی ہے، یہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. پھر اس کے ساتھ ہم جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق تلاش کرتے ہیں، یہ بھی خدا کی نشانی. اب ہم رزق تلاش کریں تو یہ کیسے خدا کی نشانی ہے؟ اس کی اگر بہت تفصیل کے اندر جاؤں تو ایک بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی حاجتیں رکھی. ہم کھانے کے محتاج ہیں، ہم پینے کے محتاج ہیں. اگر ہمیں بھوک ہی نہ لگے، اگر کھانا ہماری ضرورت ہی نہ ہو، تو ہم کمانے کے لیے گھر سے ہی نہ نکلیں. لیکن اللہ نے بھوک کا نظام پیدا کیا تاکہ ہمیں اپنی حاجت مندی کا احساس ہو. حاجت مندی کا احساس ہوگا تو اسے پوری کرنے کے لیے ہم نکلیں گے، پوری کرنے کے لیے نکلیں گے. یہ خدا کا رزق تلاش کرنا. پھر ہمارا کھانا کیا ہے؟ جو زمین سے اگتا ہے، جو جانوروں کی صورت میں ہے، گوشت ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل. اللہ کا فضل ہے کہ زمین تو مٹی ہے، زمین مٹی ہے، اس میں برستا کیا پانی، اس کو ملتا کیا روشنی. لیکن اب روشنی کیا غذا ہے؟ کیا پانی کھانا ہے؟ کیا مٹی کھانا ہے؟ نہ مٹی کھانا ہے، نہ روشنی کھانا ہے، نہ دھوپ کھانا ہے، لیکن انہی کا مکسچر ہوتا ہے اور اتنا چھوٹا سا بیج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیج کے اندر وہ کر دیتا ہے کہ یہ روشنی، یہ پانی، یہ دھوپ، یہ جناب مٹی، یہی اس کے اندر ایسا کوئی فنکشن کرتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے جناب پھل بن کے نکل آتا ہے، وہ ہمارے لیے سبزی بن کے نکل آتا ہے. یہ جانور ہے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کیا ہے؟ بنیاد تو اس کی وہی ہے نا کہ ایک لطفے سے پیدا ہوا، لیکن وہ اتنا سا پیدا ہوا، بڑھتے 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 جناب وہ گائے بھی ہے، وہ بکرا بھی ہے، وہ دوسرے حلال جانور بھی ہیں. تو یہ جو رزق ہے، اس رزق کی جو بناوٹ ہے، جو اس کے تخلیقی مراحل ہیں، یہ بھی خدا کی قدرت. اور ہمارا اسے تلاش کرنا، اس کے پیچھے جانا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہمیز، وہ محرک، وہ ہمیں اس کے لیے انگیختہ کرنے والی چیز، ہماری حاجت، اس کا ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے. تو فرمایا کہ تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. پھر اگلی جو نشانیاں بیان فرمائیں, فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے, یا تمہیں ڈراتے ہوئے اور امید دلاتے ہوئے بجلی دکھاتا ہے. بجلی کڑکتی ہے جب بارش ہونے سے پہلے, جیسے ہوتا ہے نا بجلی کڑکتی ہے گرجتی ہے, ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کہیں ہمارے اوپر گری نہ جائے, یا بارش اتنی زور کے نہ آ جائے کہ ہمارے مکانات گر جائیں یا ہمارے جناب فصلیں تباہ ہو جائیں. لیکن وہ ہمیں بارش چاہیے بھی کہ ہماری فصلوں کے اندر جو پیداوار ہوگی وہ اس بارش کے پانی سے ہوگی. یا اگر ہم آج کے زمانے کے اندر ہم ڈیموں کے اوپر گزارا کرتے ہیں تو ہمارے ڈیم اس بارش کے پانی سے بھریں گے. تو امید بھی ساتھ لگی ہوئی ہے, ڈر بھی ساتھ لگا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے تمہیں بجلی دکھاتا ہے, اور پھر آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے, اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ایک نشانی نہیں ہے, لآیاتن نشانیاں ہیں, بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ بڑا سعادت مند ہے وہ آدمی جو کائنات ہی ان چیزوں میں خدا کی قدرت کی نشانیاں تلاش کرتا ہے. مگر افسوس کہ ہماری حالت غافلوں والی ہے کہ ہزاروں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہم دیکھتے ہیں لیکن انہیں ایک سرسری نظر سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں. بارش ہوتی تو کبھی اللہ کی قدرت پہ توجہ نہیں کی, دریا رواں ہیں, سمندر بہ رہے ہیں, انسان پیدا ہوتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, ایک ایک شے کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن ہم نے شاید ہی کبھی غور و فکر کیا. یہ آیتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اپنی زندگی کے جو یہ چھوٹے 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 واقعات اور جو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کی عام سی چیزیں ہیں ان میں بھی تھوڑا سا غور کرے تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے. اور یہ قدرت میں تفکر کرنا یہ ہماری عادت کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں غور کریں. آثار قدرت الہیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. اب مسیح نشانے بیان فرمائے, فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے, پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے. پہلی بات فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ آسمان و زمین حکم خدا سے قائم ہے, اللہ کے حکم سے قائم. اب بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی ذرا بہت زیادہ سائنسی معلومات کے ساتھ ہے. اب ہمارا وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر تفصیل سے کلام کروں, ورنہ جو آسمان و زمین کے نظام میں اللہ کی قدرت کی باریکیاں ہیں آپ یقین کیجئے وہ ایسی ہیں وہ ایسی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم اس پہ سوچنا شروع کریں ہماری زندگیاں گزر جائیں, ہم اللہ کے نظام کی باریکیوں کو سمجھ نہ سکیں, ہم ان کو جان نہ سکیں. کس قدر ایکوریٹ, کس قدر بہترین نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. زمین و آسمان کا نظام جس انداز کے اندر بھی چل رہا ہے اس میں کس قدر اس کے اندر باریک سے باریک چیزیں ہیں کہ معمولی سی شے ادھر سے ادھر ہو جائے سارا نظام دھرم برم ہو جائے, معمولی سی شے ادھر سے ادھر ہو جائے تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے. جس جگہ زمین ہے اگر وہاں سے اوپر یا نیچے ہو تو سب نظام ہل جائے, جس جگہ سورج ہے وہاں سے اپنے وہ مدار سے ہٹ جائے آگے پیچھے ہو نظام سارے کا سارا ختم ہو جائے. تو یہ آسمان و زمین کا جو نظام قائم ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. اب جو آسمان و زمین کے نظام میں یہ فلکیات کا جو ساری کی ساری دنیا ہے یا اسپیس سائنس ہے, جو اس کے اندر جتنا زیادہ گہرائی میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی کائنات کی وسعت, اللہ تعالیٰ کے کائنات کی وسعت اور اس کے ذریعے خدا کی قدرت کی عظمت اس کے سامنے اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی جائے گی. اس لیے سائنس کا علم اس نیت سے حاصل کرنا کہ اللہ کی قدرت زیادہ سے زیادہ میرے اوپر ظاہر ہو, میرا ایمان اتنا بڑھتا جائے, اس نیت سے سائنس پڑھنا پڑھانا یہ بھی اللہ کی عبادت کی صورت ہے, یہ بھی حصول ثواب کی صورت ہے. تو فرمایا کہ آسمان و زمین کا جو نظام قائم ہے یہ امر الہی سے ہے، حکم خدا سے ہے. پھر فرمایا کہ پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، کون؟ اللہ کا فرشتہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام، جب سور پھونکیں گے، جب وہ سیم نما چیز کے اندر وہ پھونک ماریں گے، تو فرمایا کہ جب وہ ندا فرمائیں گے جب ہی تم اپنی قبروں سے نکل پڑو گے. یہ دوسرا سور ہے، کیونکہ پہلا جو وہ پھونک ہے اس کے ذریعے تو ساری مخلوق نے فنا ہونا ہے. یہ دوسرا ہے کہ اذا انتم تخرجون، جب تم اپنی قبروں سے نکل پڑو گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بلو کریں گے سور کے اندر، تو اس سے ساری مخلوق جو ہے وہ اپنی قبروں سے، انسان سارے کے سارے اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. اب اللہ تعالی نے اتنی اپنی قدرتیں بیان فرمائی کہ جس میں ایک ایک چیز میں نشانیاں ہیں. اب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی ہے جو پیدا کرنے کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا. اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے اے لوگو، دوسری مرتبہ بنانا اللہ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے، اگرچہ اللہ کے لیے برابر ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اللہ کی ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا، سارے دلائل کا نتیجہ بیان فرمایا کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب اللہ کی ملک ہے. فرشتے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، نبی ہیں اور ولی ہیں، علماء ہیں، جو بھی مخلوق ہے سب خدا کی ملک ہے، اللہ مالک ہے، ساری مخلوق اس کی ملک ہے. اور فرمایا کہ سب اس کے فرما بردار ہیں، سب اللہ کے فرما بردار. یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کافر تو اللہ کے فرما بردار نہیں، تو یہ کہنا کہ ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے تو کافر تو فرما بردار نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو فرما برداری ہے وہ اور طرح کی ہے. ایک وہ ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کی فرما برداری ہم کرتے ہیں، جس کا ہمیں حکم ہے اور جسے اطاعت کہا جاتا ہے. یہاں جس فرما برداری کا تذکرہ ہے وہ ہے کہ ہر شے اللہ کے نظام تکوینی کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ بندہ زندہ رہے اور وہ مر جائے، یا اللہ چاہے کہ بندہ مر جائے اور وہ زندہ رہے. تو وہ جو نظام تکوینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، جو ارادہ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے ہر کوئی اس اعتبار سے کل اللہ قانتون، سب اس کے فرما بردار. ہاں اپنے ارادے سے جو فرما بردار اختیار کرنا ہے وہ ایک جدا میٹر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو پھر وہی جو شروع کے اندر دلیل بیان فرمائی تھی کہ اللہ وہ ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا فرماتا ہے، شروع کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اچھا اب یہاں پر ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے. تو حقیقت میں تو اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کام زیادہ آسان ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ پہ سب برابر ہے، سب آسان ہے. تو یہاں جو بات ہے کہ دوسری مرتبہ بنانا پہلی مرتبہ بنانے کی بنسبت اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، یہ ہے لوگوں کی عقل کے اعتبار سے ایک بات کی گئی. یعنی حقیقت میں یوں نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کے لیے برابر ہے. وہ پہلے پیدا فرمائے تو بھی کن فرماتا ہے، وہ دوبارہ پیدا فرمائے تو بھی کن فرمائے گا. تو اس کے لیے تو کن فرمانا ہے اور ساری مخلوق نے ہو جانا ہے، پہلے پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو. ہاں لوگوں کی عقل چونکہ یوں ہے، لوگوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بنیادی مادہ ہی موجود نہ ہو ابتدا کرنا مشکل ہے، دوبارہ اسی کو بنا لینا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کی سمجھ اور ان کی عقل کے اعتبار سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے دوبارہ بنانا اے لوگوں تمہاری عقلوں کے اعتبار سے زیادہ آسان ہے. اور آسمان و زمین میں سب سے بلند شان اللہ کی ہے، اور وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی صفات کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی معرفت کے اوپر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.